مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سن 1434 سنہ ہجری کا رمضان المبارک مبارک. پچھلے رمضان المبارک میں بھی آپ کی خدمت میں سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی سعادت ملی تھی، اور آپ کی طرف سے پذیرائی حوصلہ افزائی کا بھی سلسلہ رہا. اس سے ایک سمجھ میں آیا کہ الحمدللہ حدیث شریف کے حوالے سے جو ایک پیاس ہے، مختلف انداز سے جو مدنی چینل اس پر جام کے جام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، ایک کڑی یہ بھی تھی کسی بھی شخصیت کی ذہانت، اس کی حکمت، اس کی صلاحیتوں اور اس کی عقل کا ایک مظہر اس کی گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ صلاحیتیں اس کی بات چیت سے، الفاظوں کے انتخاب سے بھی ظاہر ہوتی ہیں. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل و اکمل ترین انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور ہیں، ذہین ترین شخصیت ہیں. ان کے کلام مبارک کی برکتیں، ان کے کلام مبارک میں چھپی ہوئی حکمتیں اور ظاہر حکمتیں، یہ الحمدللہ ہمیں اس مبارک سلسلے ایک حدیث ایک سبق کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہیں. مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یقیناً انہوں نے آج کی حدیث شریف کا انتخاب بھی کیا ہوگا. ان سلسلوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ہر حدیث ہی الحمدللہ معنی اور مفاہیم اور حکمتوں سے مالا مال ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل زندگی بھر کا سبق ہوگی، اصلاح کے مدنی پھول بھی ہوں گے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصی کردار کو نکھارنے کے نکات بھی انشاءاللہ اس میں موجود ہوں گے. سوسائٹی کو، معاشرے کو، فیملی کو طرح طرح سے اور مختلف انداز سے انشاءاللہ نیت ہے کہ مدنی پھول چن چن کر احادیث مبارکہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور ہم اور آپ مل کر اصلاح کے اس سفر پر قدم بہ قدم آگے بڑھتے چلے جائیں. آج کی حدیث شریف کیا ہے اور کس موضوع پر مفتی صاحب کلام فرمائیں گے، ظاہر ہے مجھے بھی یہ تجسس ہے، اور میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا موضوع ہے اور کیا حدیث شریف ہے. حدیث شریف کی برکتیں لوٹنے کے لیے دلوں کو دامن بنا لیجئے. چلیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، دو باتیں اور پھر انشاءاللہ متن حدیث. اہلا وسہلا، مرحبا، ماشاءاللہ. آج کچھ پس منظر، کچھ پیش منظر، کیا آبجیکٹو ہے، کس تناظر میں حدیث شریف بیان کرنے کی سعادت ملے گی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس حدیث پاک کا آج کے سلسلے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا پس منظر رمضان المبارک ہی ہے. تو رمضان المبارک کی خصوصیات،
اچھا،
اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات،
اللہ اللہ،
اور ایک مومن کے لیے قابل تقریر چیزیں، یہ جو ہیں سارا پس منظر ہے.
اچھا،
آج کی جو زیر بحث حدیث ہوگی اس کا
مطلب دو تین میجر ایریاز ہیں. ٹھیک ہے،
تو جو جو سبق نکلتا ہے وہ میں عرض کروں گا, جو مرکزی خیال نکلتا ہے.
جی جی,
بخاری شریف کی شروع کی 10 احادیث میں سے یہ ایک ہے.
اللہ اللہ,
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں 5 مختلف مقامات پر اس حدیث کو نقل کیا.
ماشاءاللہ.
ویسے تو یہ حدیثیں قولی نہیں ہیں.
سب یہاں
حدیث کہتے ہیں, میں بھی عرض کر رہا ہوں, حدیث کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو, آپ کے احوال کو, یا یہ کہ آپ کی تقریر کو. تقریر کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے برقرار رکھیں, ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرمائیں, خاموش رہیں.
اوکے. قول مینز مفتی صاحب
گفتگو, گفتگو بات, ٹاکنگ.
اور جو احوال,
احوال کوئی صحابی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مختلف چیزیں بیان کرے.
اچھا 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 اچھا,
یہ بھی حدیث رسول ہے. آج کی جو حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں,
مصحف, اس سے پہلے کہ آپ متن حدیث بیان کریں, ایک سوال یہاں نہایت معلوماتی معلوم سا ہوتا ہے کہ جو انشاءاللہ جوابات سے معلومات کے نئے دریچے کھولے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام بخاری علیہ رحمۃ نے 5 مختلف مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا, تو ظاہر ہے اس کی کوئی خاص بات اہمیت ہوگی, جبھی تو آپ نے مینشن کیا اس کو, تو اس کا کیا امپورٹنس ہے؟
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی حدیث کو مختلف جگہوں پر نقل کرتے ہیں,
جی,
اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں.
اچھا.
ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سند کے ساتھ انہوں نے ایک مقام پر حدیث ذکر کی ہوتی ہے,
جی جی,
دوسرے مقام پر دوسری سند لے کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں,
اس سے صحت کا
صحت کی مزید تقویت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ متنوع ہوتی ہے اور مختلف الموضوعات ہوتی ہے.
اچھا اچھا اچھا,
تو اس کا تعلق مثال کے طور پر رمضان سے بھی ہے, اس کا تعلق جو ہے قرآن سے بھی ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سے بھی ہے.
ٹھیک ٹھیک,
تو ہر ایک جگہ پر اس کی مناسبت بنتی ہے.
اچھا اچھا.
اور پھر بس اوقات یہ بھی وجہ ہوتی ہے محدثین کے نزدیک کہ ایک حدیث جو ہے وہ ایک سند سے جن الفاظ سے مروی ہے,
جی جی,
دوسری سند سے اس میں الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے.
اچھا اچھا,
کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے.
اوکے.
تو یوں جو ہے ایک روایت کو ایک ہی کتاب میں کئی دفعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے.
مجھے اب مسرت محسوس ہو رہی ہے سوال کر کے. الحمدللہ, بہت سارے نئے ٹاپکس بھی ڈسکس ہو گئے. جی آپ آگے بڑھیے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے.
اللہ اکبر.
وکانا اجود ما یکون فی رمضان, رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی.
ماشاء اللہ.
حین یلقاہ جبریل وکانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارس القرآن, کہ جبریل امین آتے رمضان المبارک کی ہر رات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے.
اللہ اکبر.
تو ایسے عالم میں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کا جو عالم تھا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی.
اللہ اللہ.
فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجودو بالخیر من الریح المرسلہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر ایک تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے.
اللہ اکبر, ماشاءاللہ.
اس سے پہلے کہ دیگر جزئیات پر گفتگو کروں,
جی جی,
جود اور سخا, یعنی جودت یا جواد ہونا اور سخی ہونا,
ٹھیک ہے,
ان میں فرق ہے.
اچھا, دونوں کانسیپٹ الگ ہیں.
جزوی طور پر فرق ہے.
اچھا, ٹھیک ہے.
یعنی جو لفظ سخی ہے,
جی,
اس کا اطلاق بندوں پر ہوتا ہے.
بندوں پر ہوتا ہے.
جی
ٹھیک ہے.
سخی کہتے ہیں بخل کے مقابلے میں کسی کو, کہ یہ بخیل نہیں ہے سخی ہے.
یعنی جو بخیل نہیں ہوگا وہ سخی ہوگا.
سخی ہوگا.
اوکے.
تو
بخیل مینس
اس میں کنجوس.
اوکے.
انسانوں کے متعلق سخی اور بخیل کے اطلاقات کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو سخاوت جو ہے اس شخص کے متعلق یہ صفت بنتی ہے کہ جو بخیل نہ ہو. یہ انسانوں میں پائے جانے والی صفات میں سے ایک صفت ہے, اچھے لوگوں کی ایک صفت ہے سخاوت.
ٹھیک ہے.
لیکن جواد ہونا ایک ایسی صفت ہے
جی
کہ جس کا دینا بے غرض اور بے عوض ہوتا ہے.
اللہ اللہ.
بے غرض اور بے عوض ہوتا ہے, اور اس کی طرح معاملہ نہیں ہوتا کہ جناب بخیل نہیں تو چلو سخی ہوگا. تو علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق لفظ جواد استعمال کرنے کی تاکید کی.
اچھا.
اور لفظ سخی بولنے سے منع فرمایا.
اچھا. یعنی اللہ سخی ہے یہ کہنا نہیں چاہیے.
بلا شبہ نہیں کہنا
یہ ضروری ہے. تو پھر کیا کہنا چاہیے مفتی صاحب, یہ بھی سمجھا دیں.
جواد کہا
اللہ تعالیٰ
جواد, جواد ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو مدارج النبوہ شریف میں بیان کیا. اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں.
ٹھیک.
جیسے لفظ میاں ہیں.
جی جی.
اب لفظ میاں کا ایک اطلاق جو ہے وہ شوہر پر ہوتا ہے.
ٹھیک.
چودھری صاحب کو بھی میاں بولتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اب اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں تو اس کی جو ہے علماء نے ممانعت کی ہے.
ٹھیک.
کہ اس طرح کے جو ذو معنی لفظ ہیں جن میں ایہام پیدا ہو سکتا ہے, ایہام معنی, تو ایسے الفاظوں کو نہ بولنا بہتر ہے.
ٹھیک ہے. ادب کے خلاف.
ادب کے خلاف ہے. کوئی سخت حکم تو نہیں لگے گا.
ٹھیک.
میاں کا میں عرض کر رہا ہوں.
جی جی.
تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری ہیں, کہیں سخت حکم ہے اور کہیں نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب اس حدیث پاک کے اندر
جی
رمضان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی ہونا اور قرآن, ان تین چیزوں کو بنیادی طور پر بیان کیا
بیان
گیا,
گیا. صحیح ہے.
اور اس حدیث کا جو ایک مرکزی خیال ہے اور جو سبق ہے
جی,
وہ سبق یہ ہے کہ رمضان المبارک
جی جی
نیکیوں کا مہینہ ہے, خیر و برکات کا مہینہ ہے, نزول رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے, اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں.
اللہ اللہ.
جیسا کہ فرمایا گیا کہ اس کا اول رحمت ہے, اوسط مغفرت ہے, آخر جہنم سے آزادی ہے. فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر. امام زہری فرماتے ہیں کہ رمضان کی ایک تسبیح دوسرے ایام کی 70 تسبیح کے برابر ہے. رمضان المبارک کی ہر رات 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سحری کی مطلب کے برکتیں, افطار کے جو کیفیات ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور انعام کے روزے کی جزا وہ خود دیتا ہے. تو یہ ہے ایک خوشیوں کا کنسیپٹ, مسرتوں کا سما. نیک لوگوں کے لیے نیکیاں ہی مسرت اور خوشیاں خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے ذاتی معاملات کے اندر خوشیوں کے جب مواقع آتے ہیں
جی جی
تو ہم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں.
کھول دیتے
بچہ
ہیں.
پیدا ہو جائے تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا. مٹھائیاں یوں بانٹے جاتی ہیں جیسا کہ لٹائی جا رہی ہوں. شادی بیاہ کے موقع پر ساری جمع پونجی جو ہے وہ خرچ کر دی جاتی ہے. قرضے لے کر لوگ جو ہے اپنی ان خوشیوں کو دبالا کرتے ہیں اور خوب پیسہ لٹاتے ہیں.
صحیح کہہ رہے ہیں.
تو یہ ایک دنیاوی کنسیپٹ ہے.
ٹھیک ہے.
کہ جب ہمیں ذاتی خوشیاں پہنچتی ہیں, دنیاوی خوشیاں اور راحتیں پہنچتی ہیں
جی جی
تو اس میں خوب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, جو آج کی حدیث سے سبق سیکھنے کو مل رہا
جی
ہے
جی
وہ یہ کہ نیکیاں اور روحانی کیفیات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے مواقع, اور جب ایسے مواقع آئیں تو جس میں ایک روحانیت عروج پر ہو تو وہ بھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں.
اللہ
وہ بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں دل کھول کر بندے کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے.
اللہ
دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ.
غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور تجوریوں کے منہ کھول دینے چاہیے.
ماشاءاللہ.
اب یہ حدیث رمضان المبارک کے متعلق ہے.
یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک اور سخاوت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے, جڑا ہوا ہے.
بلا شبہ. کتنی عمدہ حدیث ہے, کوئی بھی ابہام نہیں ہے. ہر بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے.
کیا کہنے,
تو یہ تو خاص رمضان المبارک کے متعلق ہے.
ٹھیک ہے,
اب دیکھیے آپ جو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت, مطلب نیکیوں کے مواقع نعمت ہے نا.
جی جی بے شک.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو موقع ہے,
اللہ اللہ
نعمت کبریٰ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, انہیں کے صدقے میں جو ہے رمضان آیا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع آتا ہے, وہ مہینہ آتا ہے, وہ تاریخ اور وہ گھڑی آتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسی وجہ سے مسلمان اپنی تجوریوں کی مکھ کھول دیتے ہیں, وہ دودھ کی نہریں, مطلب سبیلے لگی ہوتی ہیں دودھ کی, وہ صدقہ و خیرات, وہ لنگر, اور وہ خوشیوں کا سما, وہ نئے لباس, وہ سب چیزیں. تو یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, اس حدیث پاک نے ہی یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جو مسرتوں کے مواقع ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مواقع ہوتے ہیں, وہاں جود و سخاوت کا بڑھ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. رمضان کے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں بات شامل رہی ہے. اب اس حدیث کا جو اسلوب ہے,
جی جی,
کتنا پیارا اسلوب ہے. ایک چیز تین سٹیپ میں بیان کی گئی. یہ بیان نہیں کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں, جب رمضان آتا تھا اس وقت آپ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے.
کیا کہیں,
نہیں,
سبحان اللہ.
سب سے پہلے فرمایا کانا اجود الناس, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ سخی تھے.
کیا کہنے, سبحان اللہ.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک شاعر کہتے ہیں,
جی جی,
مدارج النبوہ میں شعر لکھا ہوا ہے,
جی جی,
ما قال لا قط الا فی تشاہدہ, کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے تشاہد کے, یعنی جب نفی معبودان باطلہ کی جاتی ہے,
جی جی,
اس کے علاوہ لا نہیں فرمایا.
اللہ اکبر. لو
لت تشاہد کانت لا نعمی, تشاہد نہ ہوتا تو وہ بھی نہ فرماتے آپ, یعنی وہ لا بھی نہ فرماتے آپ.
ماشاءاللہ.
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو آلریڈی ہی سخی ہیں,
جواد
ہیں اور فیاض ہیں.
ماشاءاللہ.
آپ کی سخاوت اور جود اور منال کے کیا کہنے. آپ نے واقعی کبھی لا نہیں فرمایا.
ماشاءاللہ.
اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہ ہوتا, ایسے مواقع پر سائل آ جاتا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اچھی اچھی باتوں سے اس کی دلجوئی فرماتے.
اچھا, لا نہیں کہتے تھے.
لا پھر بھی نہیں کہتے, اچھی اچھی باتوں سے اس کی دلجوئی فرماتے.
یعنی ایسا کریم, ایسا کریمانہ اخلاص,
ایسا کریم.
اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا کہنے.
پھر جب رمضان آتا,
جی جی,
حدیث میں ہے کان اجود ما یکون فی رمضان, رمضان میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی,
باہر پر باہر
مزید بڑھ جاتی.
ماشاءاللہ.
اچھا, ایک تو رمضان کی وجہ خصوصیت جس پر ہم نے گفتگو کی,
صحیح,
کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ آپ کی خصوصیت بڑھ جاتی. رمضان کی اپنی ایک نعمت,
ماشاءاللہ,
نعمت رمضان, نیکیوں کے مواقع, گناہ گاروں کی مغفرت, نیکیوں کے اجر کا بڑھ جانا, یہ سب چیزیں. یہ دوسرا موقع,
ٹھیک ہے,
یعنی یہ دوسرے مرحلے پر یہ بات بیان کی گئی,
صحیح,
کہ آپ مزید سخاوت کا مظاہرہ فرماتے. اب تیسری ایک اور چیز بیان کی گئی ہے, وکانا یلقاہ ہینا یلقاہ جبریل, اور رمضان میں ایک اور خاص بات یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین اس مہینے میں آیا کرتے تھے,
سبحان اللہ,
اور قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے,
سبحان اللہ.
تو اس مہینے میں تو آپ کی جود و سخاوت عروج پر پہنچ جاتی تھی.
اللہ اکبر.
اور جبریل امین علیہ السلام کا آنا اور ان کے آنے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کی خوشی اور مسرت, اس کی کیا وجہ تھی؟
ہاں جی, یہی سوال.
علماء نے اس پر گفتگو کی.
ماشاءاللہ.
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے محب خاص تھے.
سبحان اللہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام
بلا شبہ بہت بڑے محب خاص تھے,
تو ظاہر ہے رشک,
اور ان کی تو تمنا ہوتی تھی کہ بار بار بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے. دیکھیے,
بے لکھائے یار ان کو چین,
مرتبہ محبوب کا زیادہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب ہیں,
صحیح,
یہ محب ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن محبوب اپنے محب کو فراموش نہیں کرتا.
بے شک.
جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی اتنی زیادہ یاد ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, صحیح فرمایا,
اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے.
اوکے, ڈیفینیٹلی.
وہ علماء کہتے ہیں ذرغبن زد حبن, کہ اگر تعطل آ جائے ملاقاتوں میں تو محبت اور بڑھ جاتی ہے.
اچھا,
تو ان کا یوں آنا جو ہے وہ مزید محبت کا باعث ہوتا تھا.
ماشاءاللہ.
تو وہ ایک مرتبہ جو تعطل آ گیا, ایک طویل و عریض تعطل آیا اور وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے موقوف ہوا. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حالت دیکھنے والی تھی.
اچھا.
بے قراری کے عالم میں ہوتے تھے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے کلام میں فرماتے ہیں, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. تو وہ تو آتے ہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف حاصل کرنے کے لیے, برکتیں پانے کے لیے, اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے آنے سے خوشی ہوتی تھی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو لاتے تھے,
سبحان اللہ,
وہی جو لایا کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ خود جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے محب خاص ہیں,
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ فرشتوں کے سردار ہیں, سید الملائکہ ہیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں
ماشاءاللہ
ان کے آنے سے. اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے
ماشاءاللہ,
اور اس دور کے بھی کیا مقاصد ہوتے تھے.
جی جی,
کہ جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید لے کر آنا
جی جی
جبریل امین کی ذمہ داری تھی, اور وہ قرآن وہی ہے,
ٹھیک,
کسی انسان کا کلام نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل کے واسطے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا,
ٹھیک.
تو اب جو قرآن جس طریقے سے پہنچا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک, جو قرآن کے پروننسیشن ہیں,
جی,
تلفظ ہیں, جو تجویز ہے, جو رموز و اوقاف ہیں, یہاں ٹھہرنا ہے, یہاں رکنا ہے, یہاں سکتا ہے,
صحیح,
یہاں آیت ہے, یہاں سورت ہے, یہ تمام چیزیں بھی وہ ہیں جو بطور وہی آپ تک پہنچائی گئیں.
ماشاءاللہ.
اس دور کا جو مقصد ہوتا تھا وہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا تاکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور وہی اس کا لہجہ دیا جائے, اس کا تلفظ دیا جائے, اور رموز و اوقاف دیے جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں, کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے.
صحیح.
تو دور کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا. تو آتے اور دور کرتے, اور پھر رمضان میں ہی دور کیوں,
ہاں جی,
میں آگے عرض کرتا ہوں.
ٹھیک.
اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے اور ان کے آنے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرتوں کا عالم بڑھ جاتا.
سبحان اللہ.
اور حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرت کا یہ عالم ہوتا کہ اجودو فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجودو بالخیر من الریح المرسلہ, کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ایک تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں.
سبحان اللہ.
اس طرح مطلب کہ آپ سخاوت فرماتے.
ماشاءاللہ.
اب تیز ہوا اور سخاوت کا کیا مطلب کہ
ریلیشن شپ کیا ہے, ٹھیک ہے, تعلق کیا بنتا ہے؟
ایک تو یہ کہ ہوا دو قسم کی ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ریاح اور ریح دو لفظ الگ الگ بیان کیے گئے.
اچھا.
ریاح جو ہے وہ اس ہوا کے لیے جو بارش لے کر آتی ہے, اور ریح اس لفظ اس ہوا کے لیے جو عذابات لے کر آتی ہے.
اچھا.
جیسے آندھی ہے, آندھی بھی ہوا ہے, اور جو بارش کو لے کر آتی ہے, بادل بناتی ہے, وہ بھی ہوا ہے.
ٹھیک.
تو ایک تو یہ کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے,
ماشاءاللہ,
ایک ایسی نعمت ہے جو بہت ساری نعمتوں کا سبب بنتی ہے.
سبب بنتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اب تک
جی جی
ساری چیزوں پیسوں کی ہو گئی ہیں,
ٹھیک ہے,
ساری چیزیں پیسوں کی ملتی ہیں.
صحیح.
پانی ایک ایسی چیز تھی کہ جو مفت ملا کرتا تھا کسی زمانے میں.
آہا,
بڑے شہروں میں جانتے ہیں آپ کہ پانی بھی کتنا انمول ہے,
ٹھیک ہے,
تو پانی تک قیمتی ہے.
صحیح.
لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے جو آج تک بے قیمت چیز ہے,
یعنی اس کی ویلیو تو بہت ہے,
بے قیمت چیز ہے.
جی, ملتی ہے.
اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا حصول سب سے آسان, کہنے کا مقصد یہ ہے.
جی 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 جی.
نمبر ایک. نمبر دو, جب ہوا چلتی ہے
جی
تو کھڑکی بند ہو جب بھی پہنچتی ہے,
اللہ اللہ,
دروازے بند ہو جب بھی پہنچتی ہے,
کیا کہنے,
جب وہ چلتی ہے تو غریب کو بھی فیضیاب کرتی ہے، امیر کو بھی فیضیاب کرتی ہے، مسلمان کو بھی فیضیاب کرتی ہے، کافر پر بھی یہ نعمتیں برستی ہیں.
ٹھیک ہے،
تو ہوا ایک ایسی نعمت ہے جب چلے تو اس کے فائدے پہنچانے کا کوئی مثل ہی نہیں ہے.
ماشاءاللہ،
اس نعمت کے جو اثرات اور جو اس کی برکات لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں، لوگوں پر ہی نہیں، موسم پر ظاہر ہوتی ہے، فصلوں پر ظاہر ہوتی ہے، درند و پرند پر ظاہر ہوتی ہے، مخلوق پر ظاہر ہوتی ہے. تو ہوا کا جو چلنا ہے، نعمت والی ہوا کا چلنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس سے کتنے فوائد لوگوں کو ملتے ہیں.
صحیح.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جود و سخاوت ہے، اس ہوا کی نعمتوں سے بھی زائد اثرات رکھتی
ہے.
یہ ایک مثال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو انہوں نے کس واضح انداز میں بیان کیا.
ماشاءاللہ، بے شک ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے.
سبحان اللہ،
اب تو غنی کے در پر بستر جمع لیے.
اس حدیث کے تحت علماء نے مزید کیا کیا نکات بیان فرمائے ہیں، جس سے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان المبارک میں ہی دور کیوں.
ٹھیک، صحیح ہے.
چلو، سخاوت پر تو ہم نے گفتگو کی،
جی جی،
لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرآن کا دور ہوتا وہ رمضان میں کیوں ہوتا؟
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ قرآن اور رمضان کو بڑی ہی جو ہے وہ مناسبتیں حاصل ہیں. مناسبت نہیں، مناسبتیں حاصل ہیں.
مناسبتیں حاصل ہیں، کیا کیا ہیں؟
جب پہلی مرتبہ
جی جی
اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور وہ کلام ویسا تھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے،
جی جی،
تو قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ پر یک بارگی میں نازل کیا گیا.
ٹھیک،
اور لوح محفوظ سے وہ سمائے دنیا پر 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا.
اللہ اللہ،
رمضان کا مہینہ تھا.
ٹھیک ہے،
رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے.
ماشاء اللہ.
پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، تو لیکن سمائے دنیا پر اس کا جو نزول تھا وہ 27 رمضان المبارک کو ہوا. پھر جو پہلی وحی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک تھی. پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کی صورت میں،
سبحان اللہ،
مسلمانوں پر اس کی تلاوت جو ہے وہ اس کی تاکید بیان کر دی.
ماشاءاللہ،
مطلب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کی تاکید بیان کر دی. تو اب رمضان مبارک میں تراویح میں ختم قرآن
جی جی
سنت علی کفایہ ہے.
ماشاءاللہ،
تو رمضان اور قرآن
نسبتیں ہیں
کا تعلق کس قدر ہے، کئی اور اعتبارات بھی ہیں.
ماشاءاللہ،
تو چونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اسی لیے اس مہینے میں بطور خاص حضرت جبریل امین حاضر ہوتے اور دور فرماتے.
ماشاءاللہ،
شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ دور کی کیفیت یہ ہوتی کہ کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے، کبھی جبریل امین پڑھتے.
اچھا اچھا،
تو یہی دور ہے،
یعنی پڑھنا اور سننا،
کبھی سنتے کبھی پڑھتے.
صحیح صحیح،
تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے، روزانہ جبریل امین آیا کرتے اور رات میں آیا کرتے.
اچھا،
تو رات چونکہ یکسوئی کی گھڑیاں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو رات میں آ کے یہ دور فرماتے. ہر سال یہ معمول رہا، اور جس سال نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا تو اس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو مرتبہ دور فرمایا. یہ تھا مطلب کہ آج کی جو حدیث ہم نے منتخب کی اس کے تعلق سے، اس حدیث کی تشریح اور مفہوم، اور اس حدیث سے جو سبق ملا وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے انسان اپنی خوشیوں میں، اپنی ذاتی فرحت اور مسرت کے مواقع پر اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیتا ہے، تو جب نیکیوں کا موسم آتا ہے ایسے مواقع پر بھی اپنے تجوریوں کے منہ کھولنے چاہیے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور خیر خواہی سے کام لینا چاہیے. اب اس حدیث پاک سے مزید حاصل ہونے والے نکات، علامہ بدر الدین عینی حنفی شارع بخاری عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں اس بات کی ترغیب ہے
جی
کہ تمام اوقات میں انسان جود و سخاوت سے کام لے اور رمضان المبارک میں بطور خاص زیادہ کرے.
ماشاءاللہ.
وعند الاجتماع بالصالحین, اور جب صالحین کے ملنے کا مواقع مواقع آئیں تو بھی صدقہ اور خیرات کریں.
سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ.
امام بدرالدین عائشی حنفی شارع بخاری جو ہیں
جی
وہ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا موقع ہے صالحین جمع ہو رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہو تب بھی جو ہے اس خوشی سے صدقہ اور خیرات میں کثرت کرے.
ماشاءاللہ.
پھر فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صلحاء کی جو زیارت ہے, نیک لوگوں کی زیارت, صالحین کی زیارت, وہ مستحب ہے.
ماشاءاللہ.
اور اگر ان کو ناگوار نہ گزرتا ہو تو بار بار ان کی صحبت میں جایا جائے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کی جائے, بطور خاص جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے.
کیا جانا چاہیے.
اور یہ بھی نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ
جی
جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کا تکرار کیا گیا,
جی جی
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دور فرماتے تھے,
جی جی
تو اسی طریقے سے جو علوم دینیہ ہیں اس کا بھی دور کرنا چاہیے.
اچھا.
جن مقاصد کے تحت قرآن کا دور اور اس کے دور کی ترغیب دی گئی,
جی جی
کہ وہ محفوظ ہو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تو حافظے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا,
ٹھیک ہے,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہی تھا اور انبیاء علیہ السلام کو نسیان نہیں آتا.
ماشاءاللہ.
بطور خاص عمر تبلیغ میں تو نسیان ممکن ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ کیسے
بھولنا
تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھنے کے لیے دور کرتے ہوں؟ ایسا نہیں ہے.
صحیح.
امت کے لیے ترغیب تھی.
ماشاءاللہ.
ہمیں اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے اس کا تکرار کریں, اسے بار بار دہرائیں تاکہ وہ چیز ہمیں یاد ہو جائے.
تو مصعب, اب یہاں علم دین سے صرف قرآنی آیات اور زیر زبر کا خیال یہ مراد ہے یا حدیث کی تلاوت؟
دیکھیں ہم تو فی الحال تلاوت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن اس لیے یاد کیا جائے کہ وہ یاد رہے.
ٹھیک ہے.
ایک تو یہ کہ وہ حفظ رہے.
صحیح.
یہ یاد رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے تجوید کے قواعد ہیں.
جی جی.
قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے جو ہیں وہ رموز و اوقاف کے معاملات ہیں. تو نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ دیکھ کر پڑھنا بھی بھول جاتا ہے. تو اس لیے اسے بار بار پڑھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ ہی خیر و برکات ملیں گی.
اچھا, حدیث شریف کے دورہ اور فقہ جو مسائل ہیں ان کا تبادلہ خیال اس بارے میں بات کرنا, اور جو ہمارے علماء مطلب اس طرح سے علمی مذاکرے وغیرہ کرتے ہیں, کیا یہ بھی اس میں داخل ہوں گے؟
جو مسائل ہیں حدیث ایک الگ موضوع ہے.
ٹھیک ہے.
اور حدیث اور قرآن سے اخذ کردہ جو موضوع ہے جس سے علم فقہ کہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جو احکام کا نام ہے, احکام شریعہ کا, اس میں حلال و حرام کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں, وہ بہت مشکل چیز ہے.
ٹھیک ہے.
اب آپ نماز کو دیکھیے کہ جناب نماز کے اتنے شرائط, اتنے فرائض, اتنے واجبات, اتنے مستحبات, اتنے جو ہے سنتیں, اتنے جو ہے مکروہات تنزیہ, اتنے مکروہات تحریمیہ. اب یہ چیزیں دہرائی جانی چاہیے, خاص طور پر جب موسم آنے لگے, رمضان آنے لگے تو رمضان کے مسائل پڑھ لیے جائیں کہ رمضان میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, کن ٹوٹنے کی صورت میں کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا لازم ہے, کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا لازم نہیں ہے, اور روزے کے دوران کیا چیزیں کرنا مکروہ ہے.
ماشاءاللہ.
تو یہ چیزیں جب پڑھ لی جائیں گی, اب ان سب چیزوں کے پڑھنے کے لیے فیضان رمضان کا مطالعہ سب سے مفید رہے گا, بہت ہی آسان عام فہم اور ایسی مطلب کہ لب و لہجے میں ہے کہ اس کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے. تو علم فقہ بہت مشکل ہے.
ٹھیک.
آپ یقین مانیے اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں.
اللہ اللہ.
سب سے زیادہ اس میں مشکل ہے یاد رکھنا. ایک چیز میں اتنی جزیات ہیں, اتنی جزیات ہیں, اتنی جزیات ہیں.
یہ عام مفتی صاحب آواز آتی تو ہے, یاد نہیں رہتے مسائل, یاد نہیں رہتے.
یاد دیکھیے رہتے ہیں اشتغال سے, ممارست سے. آپ کسی چیز
کو
یوز ٹو ہو گئے.
اچھا.
آپ نے مطلب کہ پڑھنا شروع کر دیا, زیر مطالعہ رہیں تو یاد رہیں گے.
اچھا اچھا.
آپ اس قابل ہیں, اس کام کے اہل ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں, پڑھائیں گے تو یاد رہیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, پھیلائیں گے تو یاد رہیں گے.
کیا کہنے.
تو جو علوم دینیہ ہیں ان میں ایک تو ہے علم فقہ, حلال و حرام.
صحیح.
تو حلال و حرام کے تعلق سے جو بھی چیزیں پڑھنے کی ہیں وہ بار بار پڑھی جائیں.
صحیح.
اس کا تذکرہ کیا جائے, اس کا مذاکرہ کیا جائے.
جی جی.
اب ہمارے ہاں تو جو کل وقت ہے وہ خرچ ہوتا ہے سیاسی جو ہے وہ گفتگو پر,
ٹھیک ہے,
تبصرے پر، تجزیے پر،
صحیح،
اور نقطہ نگاہ پر، اور کالم پڑھنے پر، ناول پڑھنے پر، ٹی وی دیکھنے پر، اور اخبار پڑھنے پر، جو علمی باتیں ہیں
جی جی
وہ آپس میں نہیں کی جاتی، آپس میں نہیں دہرائی جاتی. اس لیے تو کہا گیا کہ صالحین کی صحبت میں جائیں.
ماشاءاللہ
صالحین کی صحبت میں جا کر بندہ دین سیکھتا ہے،
اللہ
وہاں سے ترغیب پاتا ہے، وہاں سے جو ہے اس کی جو اندر
موٹیویشن ملتی ہے.
اس کے اندر جو دو مادے ہوتے ہیں انسان کے اندر،
جی جی،
ایک برائی کا مادہ اور ایک اچھائی کا مادہ، جو اچھائی کا مادہ ہے وہ پھلتا پھولتا ہے،
ماشاءاللہ.
تو یہ اس کی ایک وجہ ہے.
ماشاءاللہ
پھر یہ ہے کہ علامہ عینی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
جی جی
کہ اس روایت سے یہ بھی پتا چلا، اس حدیث سے، کہ قراءت دیگر اذکار سے زیادہ افضل ہے.
اللہ اللہ
یہ انہوں نے بیان فرمایا.
اللہ اللہ
پھر ایک اور چیز بڑی مطلب کہ دلچسپ چیز ہے
جی جی،
کہ سخاوت کی مختلف صورتیں ہیں.
سخاوت کی
مختلف صورتیں ہیں،
ٹھیک.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سخی ہیں، جواد ہیں،
صحیح.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے انداز ہی نرالے ہوتے تھے. صرف یہ نہیں کہ دیا اور
میرے
وہ چلا گیا،
گھر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے،
در
بے بہا دیے. تو ایک تو یہ کہ جو آتا تھا اسے آپ دیتے تھے،
ٹھیک.
صرف یہی ایک انداز نہیں ہوتا تھا،
صحیح.
بسا اوقات کسی سے کوئی چیز خریدتے، پیسے ادا کرتے، پیسے ادا کرنے کے بعد وہی چیز اسے گفٹ کر دیتے،
مرحباً، مرحبا،
مطلب اس کے ضمیر پر، اس کے جو عزت نفس ہے اس پہ کوئی آج تک نہ آتی،
ماشاءاللہ.
اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیں تو کیا بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو لوگ مانگ کر لیا کرتے تھے،
سبحان اللہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے دیں، وہ دے دیں، تمنا ہی کیا کرتے تھے، تبرکات سمجھ کے لیا کرتے تھے.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے،
مانگنے والا تیرا
کیا کہنے.
پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا
جی جی،
کسی سے چیز ہی مہنگی خریدتے،
مہنگی خریدتے،
مہنگی خریدتے. تو اس طریقے سے اس کی خیر خواہی ہو جاتی.
اچھا
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بکریاں دی کہ جو دو پہاڑ تھے مکے میں، پورے دو پہاڑ بڑھ گئے، بھر گئے.
اچھا
اتنی بکریاں اسے عطا فرمائی. تو
یعنی ٹوٹل اتنی بکریاں،
مطلب ہم
ایک ٹرن میں اتنی بکریاں،
ایک مرتبہ میں اتنے زیادہ اسے مطلب کہ بکریاں عطا فرما دی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کے جو واقعات ہیں
جی جی،
اور جو اس حوالے سے جو احادیث و روایات ہیں ان پر اگر ہم بحث کریں تو یہ سلسلہ تو کیا کئی سلسلے کم ہوں گے،
ماشاءاللہ.
اختتام میں ایک اور چیز عرض کرتا ہوں.
لبائک لبائک.
یہ تو تھی ایک مالی سخاوت،
ٹھیک ہے.
آپ نے سنا کہ ہم نے گفتگو کی کہ بسا اوقات اگر ظاہری طور پہ کچھ نہ ہوتا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شیریں گفتگو سے اسے خوش فرماتے، خوش فرماتے، اس کے دل میں راحت پیدا فرماتے. سخاوت کی ایک اور قسم بھی ہے.
اچھا
ایک حدیث جو مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اجود جوادن، اللہ اجود جوادن ثم انا اجود بنی آدم.
اللہ اکبر.
اللہ تعالی جواد ہے،
ماشاء اللہ،
اور اس کے بعد میں بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی سب سے زیادہ میں سخی ہوں،
ماشاءاللہ.
وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِ رَجُلٌ، میرے بعد وہ آدمی زیادہ سخی ہے، عَلِمَ عِلْمًا وَنَشَرَهُ، جس نے علم سیکھا اور اس کی اشاعت کی.
سبحان اللہ.
علم کی اشاعت بھی سخاوت ہے.
اب علم کی اشاعت میں مفتی صاحب کیا کیا آئے گا، زبان سے، قلم سے، بک پبلش کروانا،
جتنے بھی
کیا کیا آئے گا؟
جتنے بھی علماء دین گزرے ہیں
جی جی،
ان کی ظاہری حالت کیسی ہو، سفید پوش ہوں، لیکن بہت ہی غربت کے عالم میں، بہت ہی اپنے آپ کو دنیا سے بچا بچا کر،
اللہ
کہ دین کا جو رسوخ ہے یہ دنیا چھوڑ کر ہی آتا ہے.
اللہ
اگر آپ تجارت میں چلے جاتے ہیں، اگر آپ کام کاج سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر رسوخ نہیں رہتا. گزر بسر کے لیے تھوڑی بہت تجارت کرنا اور ہے تو وہ گزر بسر کے لیے ہوتی ہے، اس سے آدمی سیٹ نہیں بنتا. تو علماء کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے، ان کے مطلب کردار کو پڑھیں گے، تو ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. کہ مطلب کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی ہے.
انہوں نے اختیار سے چھوڑا,
ان کے پاس مال نہیں ہے, لیکن وہ ہر اس موقع پر جب علم دین پھیلانے کا موقع آئے وہ پیچھے نہیں ہٹتے,
ماشاءاللہ,
اور علم کی ندیاں بہاتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور ایسی ندیاں بہاتے ہیں کہ پورے کے پورے جو ہے وہ انقلابات برپا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بہار شریعت کو دیکھ لیجئے آپ,
ماشاءاللہ.
صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے انتہائی جو ہے وہ غربت کے عالم میں مطلب کہ اپنی زندگی گزاری, اور آخری عمر کے اندر اپنا مکان بنایا. اب پڑھیں کہ مکان بنانے کے بھی ان کے کیا واقعات ہیں اور کس طریقے سے مشقتوں سے یہ اپنے مکان کی تعمیر کرتے تھے. آخر عمر میں جو ہے وہ ان کی بنائی جو ہے وہ جاتی رہی. اور اب انہوں نے دین کی خدمت کی,
ماشاءاللہ,
اور بہار شریعت کی صورت میں جو ہے وہ ایک ایسا انمول خزانہ امت کو دیا
آج تک.
تو دیکھیے یہ کتنی بڑی سخاوت ہے,
بے شک,
کہ اپنا اپنے وقت کو تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچا کر اپنی آرام کے وقت کو نکال کر, اپنی سہولت کے وقت کو نکال کر, اور تکلیف پا کر, نیند کم کر کے, مشقت میں ڈال کر ایک کام کیا, اور یہ کام بھی ایک بہت بڑی سخاوت ہے اس حدیث کی روح سے, کہ پھر وہ سب میری امت میں سب سے بڑا سخی ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھیلاتا ہے. اب دیکھیے اس کتاب, یہ کتاب ایک ایک گھر پہنچی ہوئی ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تھا اس کتاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے میرے شریک طریقت امیر علیہ سنت کو, کہ انہوں نے اس کتاب کو گھر گھر پہنچا دیا ہے.
بے شک, ہم نے
مطلب کوئی مانے یا نہ مانے,
جی ہاں,
بہار شریعت کو گھر گھر پہنچانے کا جو فریضہ انجام دیا ہے یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا ہے.
بے شک.
تو اب ایک شخص نے ایک کام کیا اور اس کام نے امت کو کتنا فائدہ پہنچایا,
بے شک,
معاشرے کے اندر اس کام نے کیا انقلاب برپا کیا. تو یہ ہوتا ہے علم کی سخاوت کا منظر.
اچھا, اب آپ
اگر اس نظریے سے دیکھا جائے,
جی 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 جی,
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس امت میں سب سے زیادہ علم والے ہیں,
والے
ماں کانا و ماں یکون کا علم رکھتے ہیں.
اللہ اللہ,
تو اپنے علم کے اعتبار سے بھی وہ ایسے سخی ہیں کہ ان جیسا کوئی سخی نہ
ہوگا. اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرا. آپ نے ماشاءاللہ اتنا علم کے حوالے سے کلام فرمایا ہے موٹیویٹنگ, انسپریشن والا. ایک مدنی پھولیا عرض کرنا چاہوں گا, اب سنا, اب عالم تو نہیں ہے, عمر گزر گئی, اب کیا کرے, اب وہ علم اس والی سخاوت سے کچھ حصہ حاصل کرنے کا اس کا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ علم کی اشاعت میں کچھ حصہ ڈال لے اور کہیں کونے میں اس کا بھی لسٹ میں نیچے کہیں نام آ جائے.
رمضان مبارک کے اندر بطور خاص صدقہ اور خیرات کی ترغیب,
ٹھیک ہے,
اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ علم کی اشاعت بھی ایک بہت بڑا جو نا سخاوت ہے.
سخاوت ہے.
تو دعوت اسلامی لوگوں سے صدقات لے رہی ہے, مطلب عطیات لے رہی ہے, چندہ لے رہی ہے, اور اس دعوت اسلامی کے جملہ جو امور ہیں ان کا جو مرکزی خیال اور محور اور سبب ہے وہ ہے دین کی اشاعت.
ماشاء اللہ.
وہ جامعۃ المدینہ ہوں, عالم بنانے کے ادارے, وہ مدرسۃ المدینہ ہو جہاں حفظ و نادرہ کروا جاتا ہو, وہ دار المدینہ ہو جہاں مسلمانوں کے بچوں کو اسلامی مذہبی تعلیم کے مطابق دنیاوی تعلیم کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہو, وہ دار الافتاء اہل سنت کے ذریعے دن کی خدمت ہو اور لوگوں کو حلال و حرام کے حکام پہنچانا ہو, وہ مدنی قافلے کے ذریعے دین کی خدمت اور نشر و اشاعت ہو, وہ مطلب کہ جتنے بھی شعبے ہیں,
ٹھیک,
وہ تبلیغ اسلام کے شعبے ہیں, نیکی کی دعوت کے شعبے ہیں, علم دین پھیلانے کے شعبے ہیں. تو جو آپ دیں گے اس سے بھی دین ہی پھیلے گا.
ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء. اللہ آپ کو بہت جزا دے علم دین کی موتیوں سے مالا مال اس خزانے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا, اور امید رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں بھی ہمیں اسی طرح سے مالا مال انریچڈ آف نالج جو ڈسکورسز ہیں یہ سننے کو ملیں گے. مدنی پھول علم دین کے موتیوں سے مالا مال انشاءاللہ ہمیں فیض لوٹنے کا, دل میں روشنی پھیلانے کا موقع ملے گا. ساتھ رہیے سلسلے کے مقررہ وقت پر, ایک حدیث ایک سبق سے اپنی آنکھوں کو, ذہن کو, قلب کو, دماغ کو اور منور کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. مولا یا صلی
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.